الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. یہاں پر بعض لوگ جلدی میں یا کنا بدو یا کنس تعین یہ کنا کنس یہ صحیح نہیں, یا کا نا بدو وہ یا کا نستعین یوں ادا ہونا چاہیے, نہ ایسا ہو کہ یا کا کر کے کھڑے ہوئے ہیں, نہیں ملا کے کہیں گے یا کا نا بدو وہ یا کا نستعین. اہدنا الصراط المستقیم, صراط المستقیم میں تو ہے تے نہیں ہے, صراط المستقیم زبان کو تالو کی طرف بلند کر کے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الضالین میں مد ہے, اس کو ذرا کہیں اس کے ادا کیا جائے گا, اور ذات کو بھی اس طرح ادا کیا جائے کہ وہ زے یا ذال نہ معلوم ہو, یعنی زبان کو داہنے یا بائیں دانتوں کی طرف گھمائے تاکہ واد پیدا ہو. اس سورہ کے معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑی رحمتوں والا اور دائمی رحمتوں والا ہے, اس کی رحمتیں بڑی بھی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین, ساری حمد اور ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو کسی ایک عالم کا نہیں بلکہ ہر عالم کا پروردگار اور اس کا پالنے والا ہے, جو زندہ ہے وہ اسی کے سہارے زندہ ہے. الرحمن الرحیم, وہ پروردگار رحمان ہے کہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں, اور رحیم ہے کہ اس کی رحمتیں دائمی ہیں. رحمان ہے مسلمان کافر سب پر دنیا میں رحم کرتا ہے, رحیم ہے کہ آخرت میں صاحبان ایمان پر رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, وہ خدا یوم دین روز جزا یعنی قیامت کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد بندہ پروردگار کی بارگاہ میں گویا حاضر ہو گیا اور پروردگار ہی سے خطاب کر کے عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں, نہ ہمارے نظر میں تیرے علاوہ کوئی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور نہ تیرے علاوہ کوئی اس لائق ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے. ہاں تو ہی کسی کے ذریعے مدد کرنا چاہے تو وہ تیرا کام ہے, جیسے پروردگار عالم نے انبیاء کو اولیاء کو خاصان و خدا کو اپنے بندوں کی مدد کرنے کا ذریعہ بنایا ہے, مگر ظاہر ہے کہ اولیاء اور انبیاء کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ پروردگار ہی کی دی ہوئی طاقت ہے اور اسی کا کرم ہے. یعنی اصل مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے, اللہ مدد کرنے کے لیے اپنے ان مخصوص بندوں کو ذریعہ قرار دیتا ہے, یہی معنی اسلام میں وسیلے کے ہیں. جس طرح میدان جہاد میں دین خدا کی مدد مسلمان مجاہدین کے ذریعے کی جاتی ہے, یا دیگر مواقع پر خدمت دین مبلغین کے ذریعے ہوتی ہے, تو جس طرح سارا کاروبار حیات مختلف لوگوں کی امداد سے ہوتا ہے, اور ہر مقام پر حقیقی نصرت اور حقیقی مدد اللہ کی ہے, اسی طرح بندے کا فرض ہے کہ اللہ سے مدد مانگے, پروردگار عالم انہی وسائل اور ذریعے سے اس کی مدد کرے گا جن کو اس نے وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم کی, سیدھے راستے کی. ظاہر کہ صراط مستقیم اگر اسلام اور ایمان ہے, یہ نمازی مصلے پر کھڑا ہوا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے, مگر کیونکہ بندہ ہے کسی وقت صراط مستقیم سے ہٹ جانے کا امکان ہے, اس لیے مسلسل طلب ہدایت کرتا رہتا ہے تاکہ توفیق الہی بندے کے شامل حال رہے, اور کسی وقت شیطان اس پر غالب نہ آنے پائے اور بندہ رائے خدا سے ہٹنے اور بہکنے نہ پائے. صراط الذین انعمت علیہم, صراط مستقیم وہ راستہ ہے اور پروردگار تجھ سے اس راستے کی طرف ہدایت کے طلبگار ہیں جو ان بندوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ درکار نہیں ہے جن پر تو نے غضب نازل کیا ہے، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ درکار ہے جو ضال ہیں، بھٹک گئے ہیں، بہک گئے ہیں۔ یہ پورا سورہ جس کو سورہ فاتحہ اور سورہ حمد کہا جاتا ہے، اس کا ایک حصہ پروردگار کی حمد و ثنا سے تعلق رکھتا ہے اور ایک حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر ہے، بندے کی دعا، درمیان میں ٹولا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں ایک فقرے میں پروردگار کی بزرگی کا اعلان ہوا ہے اور دوسرے فقرے میں بندے کی عاجزی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ پورا سورہ دو حصوں میں عبد و معبود کے درمیان بٹ جاتا ہے، اس کا ایک حصہ معبود سے تعلق رکھتا ہے اور ایک حصہ بندے سے تعلق رکھتا ہے۔ سورہ ہم پڑھنے کے بعد ایک سورہ اور بھی پڑھنا پڑے گا، چاہے وہ سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہو یا سب سے بڑا سورہ سورہ بقر ہو، اس کی کوئی پابندی نہیں، جو سورہ بھی انسان پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ انا انزلنا یا قل اللہ پڑھنا بعض اوقات فضیلت رکھتا ہے، ثواب زیادہ رکھتا ہے، لیکن انسان کا اختیار اپنی جگہ برقرار رہے گا کہ جو سورہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ اتنا لمبا سورہ نہ پڑھے کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے۔ ان دونوں سوروں کو تمام کرنے کے بعد اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ رکوع میں جائے، مگر یہ بات پھر واضح کر دی جائے کہ چونکہ یہ سورہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہیں، لہٰذا ان کو ادا کرنے کے واسطے، پڑھنے کے واسطے اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان یہ خیال رکھے کہ عرب اسے کس طرح ادا کرتے ہیں، جہاں بڑی ہے اس کو حلق سے ادا کیا جائے، جہاں چھوٹی ہے اس کو ہلکا بنایا جائے، جہاں زے ہے اس کو زے کر کے ادا کیا جائے، زبان سے گویا طرح کی سیٹی نکلتی ہے، جہاں واد ہے وہاں زبان کو داہنے یا بائیں دانتوں کی طرف گھمایا جائے، جہاں سین ہے اسے سیدھے سیدھے ادا کیا جائے، جہاں سواد ہے اس کو ذرا موٹا بنایا جائے تاکہ سین نہ ہونے پائے بلکہ سواد ہو جائے۔ اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سین اور سواد میں بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر جب ہم سواد سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس کے معنی صلات یعنی پروردگار رحمت نازل کر محمد اور آل محمد، اور اگر خدا نخواستہ یہیں پر ہم متوجہ نہ ہوں اور بجائے سواد کے سین سے کہتے ہیں اللہم صلی، جیسے کہ بعض لوگ ناواقفیت اور جہالت کی بنا پر کہہ دیا کرتے ہیں، تو یہاں پر صلی کے معنی تلوار کھینچنے کے ہوں گے، یعنی صلی پروردگار تلوار کھینچ نعوذ باللہ محمد و آل محمد پر۔ ظاہر ہے کہ ایک طرف دعائے رحمت ہے اور ایک طرف دعائے قتل ہے، اتنا فرق پیدا ہو جاتا ہے خالی دو حرفوں کی ادائیگی میں۔ لہذا ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو پہلے ان آداب کو نگاہ میں رکھے تاکہ کوئی بات غلط اور الٹی نہ ہونے پائے۔ جب انسان حمد و سورہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسے رکوع میں جانا ہوگا۔ سوروں کے ذیل میں ایک بات اور بھی قابل وضاحت تھی، اور وہ یہ ہے کہ نماز میں اگر واجبی نماز ہے تو وہ چار سورے جن میں سجدہ واجب ہوتا ہے انہیں نہیں پڑھنا چاہیے، مگر اس مسئلے کی کوئی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ عام طور سے مومنین کو وہ چاروں سورے یاد ہی نہیں رہتے ہیں، سوائے سورہ اقرا کے، کہ وہ تو شاید بعض لوگوں کو یاد نہیں، ورنہ عام طور سے نہ کوئی یاد کرتا ہے اور نہ کوئی پڑھتا ہے، لہذا اس مسئلے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ تو واجب نمازوں میں سورہ حمد کے علاوہ ایک مکمل سورہ اور پڑھنا پڑے گا، البتہ اگر نماز مستحب بھی ہے جیسے زیارت کی نماز ہے یا اور کوئی نماز انسان پڑھنا چاہتا ہے بیٹھے بیٹھے یا راستے میں چلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے ہوئے چاہتا ہے دو رکعت نماز پڑھیں تاکہ ثواب کے حقدار ہو جائیں، تو ایسی سنتی اور مستحبی نمازوں میں فقط سورہ حمد بھی اگر پڑھنا چاہے اور دوسرا سورہ نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں، مگر واجب نمازوں میں سورہ حمد کے علاوہ ایک سورہ اور پڑھنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد انسان کو رکوع میں جانا ہے، تو اب یہ رکوع میں انسان حالت قیام سے جا رہا ہے، یہی قیام سے رکوع میں جانا کسی کو قیام متصل برکوع کہتے ہیں۔ یہ لفظ قیام متصل برکوع اس کے بہت سے معنی لوگوں نے بیان کیے ہیں اور طرح طرح سے یا دھوکہ کھایا ہے اور یا دھوکہ دیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رکوع کے بعد جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو قیام متصل برکوع کہتے ہیں، یہ غلط ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قیام متصل برکوع کے معنی یہ ہیں کہ انسان مثلا قل واللہ تمام کرنے کے بعد، کفوان احد کہنے کے بعد ایک سانس تک چپ کھڑا رہے تب رکوع میں جائے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ انسان حمد و ثنا تمام کر کے قیام سے رکوع میں جائے، بس قیام سے رکوع میں جانا، اسی کا نام ہے قیام متصل برکوع، اور اس کا شمار نماز کے ارکان میں ہوتا ہے. اس کو اگر انسان بھول جائے گا تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی، جان بوجھ کے چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں. اور یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی قیام متصل برکوع ہے کہ انسان قیام سے رکوع میں جائے، تو جو انسان حمد و ثنا پڑھتا ہے وہ قیام ہی سے رکوع میں جاتا ہے، اس کے الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ الگ تو کوئی قیام ہے نہیں، انسان کھڑا ہوا ہے، حمد پڑھتا ہے، قل اللہ پڑھتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے. تو یہ بات تو حمد و ثنا کے ذیل ہی میں معلوم ہو گئی، الگ سے اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس کا فائدہ بعض مقامات پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھے، اور وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر جتنی دیر میں اس نے الحمد اور قل اللہ وغیرہ پڑھا، اتنی سکت اور طاقت پیدا ہو گئی کہ کھڑے ہو کر رکوع کر سکتا ہے. یہ آدمی اگر چاہے کہ بیٹھے بیٹھے رکوع کر لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اس کو چاہیے کہ کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر رکوع میں جائے. یہ فائدہ ہوگا قیام متصل برکوع کا کہ ہم جو سورے کے وقت بیٹھا ہوا تھا مگر رکوع میں گیا تو قیام سے رکوع میں گیا. یا اسی طریقے سے اس کا فائدہ اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، اس نے الحمد پڑھا، قل اللہ پڑھا، اسی بیچ میں کوئی چیز اس کے جیب سے، اور یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کوئی آدمی اس کو اٹھا لے جائے گا، تو اس آدمی کو اختیار دیا گیا نماز کی حالت میں کہ یہ چھپ کے اس چیز کو زمین سے اٹھا سکتا ہے. اب چونکہ الحمد قل اللہ ختم ہو چکا تھا اور یہ جھکا زمین سے اس چیز کو اٹھانے کے لیے، اور زمین تک پہنچ گیا، اس نے اپنے پیسے یا جو چیز بھی گر گئی ہے اس کو اٹھا لیا. اب اس کے بعد اس کے ذمہ رکوع باقی رہ گیا ہے اور کوئی کام نہیں، اس لیے کہ حمد و ثنا پڑھ چکا ہے. تو اگر یہ چاہے کہ وہیں جہاں جھکا ہوا ہے وہیں کے وہیں رکوع کر لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اگرچہ حمد و ثنا حالت قیام میں پڑھ چکا ہے مگر وہ کافی نہیں ہوگا. اب رکوع میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ پھر ایک مرتبہ سیدھا کھڑا ہو اور سیدھے کھڑے ہو کر رکوع میں جائے، تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ آدمی قیام سے رکوع میں گیا ہے. گزارے کے جھک کر سامان کا اٹھانا یہ جائز تھا، مگر وہیں سے رکوع میں چلا جائے وہ نہیں ہو سکتا ہے. رکوع میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ قیام سے رکوع کی طرف جائے، اسی کا نام قیام متصل برکوع ہے، یعنی وہ قیام جو رکوع سے ملا ہوا ہے. اس قیام کو ترک نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کا شمار ارکان میں ہوتا ہے. قیام کے بعد پھر رکوع کی منزل آتی ہے کہ جہاں انسان کو جھکنا ہوتا ہے، اتنا جھک جائے کہ اگر اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا چاہے تو رکھ سکے. گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا واجبات میں نہیں ہے، اتنا جھکنا واجب ہے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ سکے. رکوع میں جانے کے بعد انسان کو ذکر رکوع کرنا ہوگا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ. ایک مرتبہ اگر یہ جملہ ادا کر دیا سبحان ربی العظیم و بحمدہ تو رکوع کا فریضہ ادا ہو گیا، ایک مرتبہ واجب ہے. اب اس کے بعد دو مرتبہ اور چار مرتبہ اور سو مرتبہ بھی اگر کہنا چاہے تو جتنا زیادہ ذکر خدا کرے گا اتنا ہی ثواب ملے گا، مگر اصل واجب ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اطمینان کے ساتھ رکوع میں پہنچنے کے بعد انسان کہے گا، اور یہ خیال رکھے کہ جس وقت انسان رکوع میں جا رہا تھا تو رکوع میں قیام کے بعد تکبیر کہہ کے گیا تھا، قل هو اللہ احد تمام کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گیا. یہ اللہ اکبر پہلے سیدھے کھڑے کھڑے کہہ لے اور اس کے بعد رکوع کے واسطے جھکنا شروع کرے. بعض لوگ اللہ اکبر شروع کرتے ہیں قیام میں اور تمام کرتے ہیں رکوع میں، یہ طریقہ انتہائی غلط ہے اور اس سے نماز بھی خراب ہو سکتی ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ احتیاط اطمینان کے ساتھ رکوع اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے، اور رکوع میں پہنچ جائے تب کہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ. وہ اتنی ہی بات رکوع میں واجب ہے اور باقی کتنا پڑھا جائے گا اور کتنا نہ پڑھا جائے گا اور مزید پشت کیسے برابر رہے اور گردن کیسے آگے بڑھی رہے، یہ سب باتیں واجبات میں نہیں ہیں، اگر یہ نہیں بھی ہوں گی تو کوئی حرج نہیں. رکو تمام کرنے کے بعد آدمی رکو سے اٹھے گا سجدے میں جانے کے لیے، رکو سے اٹھنا اور سیدھا کھڑا ہونا یہ قیام بھی واجبات میں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رکو ہی سے آدمی سجدے میں وہیں گر جائے، نہیں، نماز گرنے پڑنے کا نام نہیں ہے، نماز عبادت خدا کا نام. اب انسان رکو سے سیدھا کھڑا ہوا، جب سیدھا کھڑا ہو چکا تب اس کو چاہیے کہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ. سیدھے کھڑے ہونے کے بعد رکو ہی سے نہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر. جب یہ سب تمام ہو جائے تب سجدے کے لیے جھکنا شروع کرے. بعض لوگ ناواقفیت میں وہیں سے سمع اللہ شروع کیا رکو سے، اور سجدے پہنچے پہنچے اللہ اکبر تمام کیا. یہ طریقہ انتہائی غلط اور نامناسب ہے. جب رکو کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے تو سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر کہہ کے تب سجدے میں جھکنے کا ارادہ کرے اور سجدے میں جائے. سجدے میں جانے کے بعد انسان کو چاہیے کہ اپنی پیشانی خاک پر رکھے. اس طرح کہ صرف پیشانی ہی نہیں بلکہ سات اعضا زمین پر ٹک جائیں. پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں پیروں کے گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے، یہ سات اعضا کا زمین پر ٹک جانا ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر اتفاق سے پیروں کے انگوٹھے کے ساتھ انگلیاں بھی زمین پر ٹک جاتی ہیں، یا ہاتھوں کے ہتھیلیوں کے ساتھ کوہنیاں بھی ٹک جاتی ہیں، یا پیشانی کے ساتھ ناک بھی ٹک جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر واجب وہی سات چیزیں ہیں، پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کے انگوٹھے. یہ سات اعضا وہ ہیں جن پر سجدہ کرنا اور جنہیں سجدے میں زمین پر رکھنا واجبات ہیں. سکون اطمینان کے ساتھ ساتوں اعضا کو سجدے میں رکھنے کے بعد تب انسان کہے گا سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ. یہ سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ ایک مرتبہ کہنا واجبات میں ہے. اس کے بعد زیادہ جس قدر بھی کہے گا اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا، مگر فریضہ اسی وقت ادا ہو گیا جب ایک مرتبہ سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ کہا. ورنہ روایات میں تو پیغمبر اسلام کے بارے میں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر کے پشت پر آ کے بیٹھ گئے تو پیغمبر نے سجدے کو اتنا طول دیا کہ 70 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ کہا. مگر وہ الگ ایک مسئلہ ہے، اصل فریضہ ایک مرتبہ سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ کہنے سے ادا ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اگر صلوات بھی پڑھے گا تو اس کے ثواب میں مزید اضافہ ہو جائے گا. ان ساتوں اعضا کا زمین پر ٹکنا ضروری ہے. اب اس کے بعد ایک اہم مسئلہ سجدے کے بارے میں سجدگاہ کا رہ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سجدے کے بعد یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ سجدہ سجدگاہ ہی پر کیا جائے، اور خاک شفاہی کی سجدگاہ ہو یا لکڑی کی سجدگاہ بنا کے رکھی جائے، یہ واجبات نہیں ہے. بلکہ انسان کو سجدہ کرنے کے واسطے یا خاک پر سجدہ کرنا ہوگا، اور یا وہ چیز جو زمین سے اگنے والی ہے مگر کھانے اور پہننے کے کام میں نہ آتی ہو. یہ چیزیں ہیں جو سجدے کے قابل ہیں، ان میں خاک شفا کا مرتبہ بہت بلند ہے. اس لیے کہ جو زمین پر انسان سجدہ کرتا ہے وہ زمین روز قیامت اس کے سجدے کی گواہی دیتی ہے، اور ظاہر ہے کہ خاک کربلا سے بہتر کون سے گواہ ہے جس کو لے کر انسان اللہ کی بارگاہ میں جا سکتا ہے. تو اگر انسان خاک شفا کی سجدگاہ پر سجدہ کرتا ہے تو اس کے ثواب اور اس کی فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی یہ واجبات میں نہیں ہے. کوئی بھی زمین پاک و پاکیزہ یا زمین سے اگنے والی چیز جس کو کھانے یا پہننے کے استعمال میں نہیں لایا جاتا اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے. اسی اعتبار سے لکڑی پر سجدہ ہوتا ہے، اسی اعتبار سے پتھر پر سجدہ ہوتا ہے، اسی اعتبار سے سیمنٹ پر سجدہ ہوتا ہے، اسی اعتبار سے پتے پر سجدہ ہوتا ہے، اسی اعتبار سے گھاس پر سجدہ ہوتا ہے، اسی اعتبار سے ان چھلکوں پر سجدہ ہوتا ہے جو کھانے کے کام میں نہیں آتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو زمین سے اگنے والی ہیں مگر ان کو کھانے اور پہننے کے استعمال میں نہیں لایا جاتا، ان سب پر سجدہ کرنا جائز ہے. البتہ بعض وہ پتے جو کھانے کے کام میں آتے ہیں ان پر سجدہ نہیں ہو سکتا، یا کپاس جس کو پہننے میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا کپڑا بنتا ہے اس پر سجدہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہر زمین اور ہر زمین سے اگنے والی وہ شے جو کھانے پہننے کے کام میں عام طور سے نہیں آتی ہے اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے. بہترین شے خاک شفا خاک کربلا ہے, اس پر سجدہ کرنے میں فضیلت بہت زیادہ ہے, ورنہ کسی چیز کو بھی سجدہ کر سکتا ہے انسان, اس میں کوئی مذاق نہیں. اب اس کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ اگر اتفاق سے آدمی کے پاس ان تمام چیزوں میں کوئی چیز سجدے کے قابل نہیں ہے. ہاں اس سلسلے میں یہ بات بھی واضح ہے کہ اسلام نے کاغذ کو وہی اہمیت دی ہے جو زمین سے اگنے والی چیزوں کی اہمیت ہے, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کاغذ بھی انہی نباتات سے بنایا جاتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ کاغذ کوئی بھی کاغذ ہو بشرطے کہ خالص ریشم سے نہ بنایا گیا ہو. یہ کاغذ عام طور سے بازار میں ملتے ہیں, ان کاغذات کا حکم بھی درختوں کے پتے یا لکڑی یا زمین کا ہے کہ انسان کاغذ پر بطمینان سجدہ کر سکتا ہے, اس میں کسی تردد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گویا کہ ہمارے پاس سجدہ کرنے کی تین طرح کی چیزیں ہو گئیں, یا زمین پر سجدہ کریں گے, یا زمین سے اگنے والی ظاہری چیزیں گھاس لکڑی پتے اور یا کاغذ, ان میں کوئی فرق نہیں, کسی چیز کو بھی آدمی کسی وقت سجدہ کر سکتا ہے. اب اگر کسی آدمی کے پاس ان میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی یا نہیں مل سکی, زمین ہے مگر نجس ہے یا غصبی ہے, جس کی زمین ہے وہ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ اس کی زمین پر سجدہ کریں, آپ کے واسطے اس کا ہونا نہ ہونا برابر. کوئی پتا گھاس یا لکڑی وغیرہ بھی نہیں, اور اتفاق سے کوئی کاغذ بھی نہیں ہے, کوئی نوٹ بھی جیب میں نہیں, اور انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے. اس وقت میں کہا گیا ہے کہ اگر نماز کا وقت باقی ہے اور یہ خیال ہے کہ اب سے لے کے آخر وقت تک کوئی چیز سجدے کے قابل مل جائے گی, تو انسان کو اول وقت میں نماز پڑھنے کا حق نہیں ہے, بلکہ اسے اس وقت کا انتظار کرنا پڑے گا جب وہ چیز فراہم ہو جائے اور انسان باقاعدہ سجدہ کرے اور باقاعدہ نماز پڑھے. اب اگر نماز کا وقت تنگ ہو گیا ہے اور کوئی چیز ملنے کا بظاہر امکان نہیں رہ گیا ہے, کوئی انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے, تو اس کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ یہ کپڑے پر سجدہ کرے اگر کپڑا موجود ہے, چاہے وہ اپنی آستین اور اپنا دامن ہی کیوں نہ ہو, مگر آستین یا دامن کو اس طرح استعمال کرے گا کہ سجدے میں اور کوئی کمی واقع نہ ہونے پائے. ایسا نہ ہو کہ آستین پر سجدہ کرنے کے لیے ہتھیلی کو زمین سے اٹھا لیں, اس لیے کہ ہتھیلی کا سجدے میں زمین پر ٹکا رہنا واجب ہے اور ضروری. تو اگر کوئی کپڑا موجود ہے, کوئی فرش بچھا ہوا ہے, کوئی قالین ہے, کوئی دری ہے, کوئی چاندنی ہے, تو انسان کو چاہیے کہ اس پر سجدہ کرے. اور اگر ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں فرش بھی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں انسان اپنے ہاتھ پر سجدہ کر سکتا ہے, مگر ہتھیلی کے اوپری حصے پر. اوپری حصے پر سجدہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہتھیلی پر سجدہ کرے گا تو پھر ہتھیلی زمین پر نہ چک سکے گی, اور یہ سجدے کے واجبات میں ہے. اگر ہتھیلی کے اوپر کے حصے پر سجدہ کرے گا, یہ گویا انسان کی ذمہ داری ہے. مگر یہ ساری باتیں اس وقت ہوں گی جب نماز کا وقت تنگ ہو جائے اور کسی اور چیز کے ملنے کا امکان نہ ہو جس پر سجدہ ہوتا ہے. بعض لوگوں کی عادت یہ ہے کہ سجدہ اگر نہیں فراہم ہوتی تو وہ ہاتھ پر سجدہ کر لیتے ہیں, کپڑے پر سجدہ نہیں کرتے. یہ طریقہ انتہائی غلط ہے, پہلے کپڑا اور اس کے بعد ہاتھ, اور اس کی وجہ بھی واضح ہے, اس لیے کہ اسی ترتیب کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ کیا چیز کب مل سکتی ہے اور کیا نہیں مل سکتی ہے. تو ظاہر کپڑے کے واسطے سے یہ امکان ہے کہ کہیں کپڑا بھی نہ مل سکے, مگر اس کا امکان نہیں ہے کہ کہیں کسی آدمی کو ہاتھ فراہم نہ ہو سکیں. جس آدمی کے پاس ہاتھ ہیں وہ بہرحال آخر وقت تک اس کے ساتھ رہیں گے, چاہے سجدگاہ رہے یا نہ رہے, کوئی کپڑا رہے یا نہ رہے. تو پہلی منزل پر زمین سے اگنے والی چیز اور کاغذ, یہ تینوں چیزیں اگر نہ ہوں تو کپڑا بھی اگر نہ ہو تو اس کے بعد ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپری حصے پر سجدہ کیا جائے گا. اس مقام پر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اگر اتفاق سے کوئی آدمی عقیق کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں اور اس کی انگوٹھی کا نگینہ اتنا بڑا ہے سجدہ کرنے کے قابل ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ انسان نے کسی چیز پر سجدہ کیا، تو اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ اسے انگوٹھی کے عقیق پر سجدہ کر لے گا، نہ ہتھیلی اور ہاتھ کی ضرورت ہوگی، نہ کپڑے کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ عقیق کا شمار پتھروں میں ہے اور پتھر پر سجدہ کرنا بہرحال جائز ہے. کیوں کہ کسی آدمی کے پاس اگر عقیق موجود ہے تو وہ جیب میں رکھے ہوئے ہے اور اس کو بطور سجدگاہ کے استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اتنا بڑا ہو کہ اس پر سجدہ کیا جا سکے اور پیشانی چکائی جا سکے، یعنی کم سے کم انگلی کے ایک پور کے برابر تو بہرحال ہونا چاہیے. یہ سجدے کا قانون ہے. سجدہ تمام کرنے کے بعد جب انسان اٹھے گا تو دوسری رکعت بھی اسی طرح انجام دے گا جیسے پہلی رکعت پڑھی ہے، اور دونوں رکعتوں میں صرف ایک فرق درمیان میں ہوتا ہے کہ دوسری رکعت میں آدمی کو قنوت بھی پڑھنا ہوتا ہے، سورہ حمد اور دوسرا سورہ تمام کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو ملا کر اتنا بلند کرے کہ چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ آ جائیں اور ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں، اور اس کے بعد انسان دعا قنوت پڑھے. قنوت نماز کے واجبات میں نہیں ہے، اس کو اگر آدمی چھوڑ بھی دے گا تو اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور اسی طرح قنوت میں کچھ پڑھنا وہ بھی واجب نہیں ہے، اگر فقط ایک صلوات ہی پڑھ دے گا تو قنوت ادا ہو جائے گا، مزید کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. اور چونکہ قنوت ایک طرح کی دعا ہے، زیادہ اس کے واسطے کوئی الفاظ مہیا بھی نہیں کیا سکتے ہیں. ہر آدمی کا مدعا الگ ہوتا ہے اور ہر آدمی کی دعا الگ ہوتی ہے، جس کا جو مدعا ہوگا اس اعتبار سے وہ دعا کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. چاہے آیات قرآنی پڑھے، چاہے دعائیں پڑھے، چاہے جو دعا قنوت لکھی ہوئی وہ پڑھے، یا اس کے علاوہ دنیا کی جو چیز بھی آدمی پڑھنا چاہتا ہے وہ مقام دعا میں پڑھ سکتا ہے. بلکہ اگر ایک صلوات پڑھنے کے بعد، جو خود بھی ایک دعا ہے، دعا رحمت ہے سرور کائنات اور ان کے اعلی اطہار کے لیے، اگر دعا قنوت میں صلوات پڑھنے کے بعد کہ قنوت کا حق ادا ہو گیا، اس کے بعد آدمی عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں بھی دعا کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس لیے یہ دعا ہے اور دعا کے واسطے کوئی زبان طے نہیں کی گئی. عام طور سے دعا قنوت جو مشہور ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا اس لیے لکھی جاتی ہے کہ یہ دعا وہ ہے جس کا مدعا ہر مومن کے دل کا مدعا ہے. دنیا میں کون ایسا ہے یہ نہیں چاہتا کہ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کرے، یا اس کے والدین کو بخش دے، یا روز قیامت مومنین کے گناہوں کو معاف کر دے. تو چونکہ یہ ایک مدعا اور مقصد ایسا ہے جو سارے صاحبان ایمان میں مشترک ہے، اس لیے اس دعا کو عام طور سے نقل کیا جاتا ہے، ورنہ قنوت کے لیے کسی دعا کی شرط نہیں ہے. جس آدمی کا جیسا مقصود اور مدعا ہوگا وہ اسی اعتبار سے اپنے حالات کو دیکھ کے، اپنی ضروریات کو دیکھ کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے گا، یہ درمیانی نماز میں. اور اس کے بعد جب دوسری رکعت تمام ہو جائے گی تو انسان کو تشہد پڑھنا ہوگا، یعنی سجدے سے اٹھ کے بیٹھے گا. دونوں سجدوں کے درمیان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ سب مستحبات ہیں، پڑھے گا ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو نماز کو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. جیسے مختلف اوقات میں اللہ اکبر ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ نیت کے ساتھ جو پہلی تکبیر ہے وہ واجب ہے، اس کے علاوہ کوئی تکبیر واجب نہیں ہے. اگر سارے اللہ اکبر چھوڑ دے گا سوائے پہلے اللہ اکبر کے تو نماز کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز بہرحال صحیح رہے گی. اب جو تشہد کے لیے انسان بیٹھ گیا تو بیٹھنے کے بعد کو تشہد پڑھنا ہوگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہاں بھی خیال رکھے کہ اشہد ان لا الہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ علی کو لام سے ملانا پڑے گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. یہاں یہ کلمہ زبان پر جاری ہوئے تشہد کا حق ادا ہو گیا. اب اس کے بعد اگر نماز دو ہی رکعت ہے تو وہیں پر سلام پڑھ کے نماز تمام کر دے گا، اور اگر نماز اور باقی رہ گئی ہے تو باقی نماز کو بھی اسی ترتیب کے ساتھ ادا کرے گا. اب اگر نماز دو رکعت ہی ہے تو وہیں پر سلام پڑھے گا. سلام تین طرح سے نقل کیا گیا ہے. پہلا سلام، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام مستحب ہے، واجبات میں نہیں ہے، انسان پڑھے یا نہ پڑھے اس کے اختیار میں. اس کے بعد دو سلام ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ان دونوں سلاموں میں ایک سلام واجب ہے اور ایک سلام واجب نہیں ہے. چاہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اسے واجب سمجھ کے کہے گا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مستحب ہو جائے گا اور اس کا ثواب مل جائے گا. اور اگر السلام علیکم کو واجب کی نیت سے کہنے والا ہے تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہ مستحب ہو جائے گا اور اس کا ثواب مل جائے گا. خلاصہ یہ کہ پہلا سلام تو بہرحال مستحب ہے اور باقی بعد کے دو سلاموں میں ایک سلام بہرحال واجب ہے. کہ اگر کوئی آدمی نماز کو مختصر کرنا چاہے اور تشہد کے بعد فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے, نہ السلام علیک ایھا النبی اور نہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو اس کی نماز کو کوئی اثر نہیں پڑے گا, نماز صحیح ہو جائے گی. اس لیے کہ ایک ہی سلام واجب ہے. اس کے بعد اگر نماز باقی رہ گئی ہے, تیسری رکعت ہے, چوتھی رکعت ہے, مغرب ہے, ظہر ہے, عصر ہے, عشاء ہے, تو تیسری رکعت میں بھی انسان کھڑا ہوگا تیسری رکعت پڑھنے کے واسطے, تو وہاں پر یہ اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے سورہ حمد پڑھے مگر آہستہ, اور یا تین مرتبہ تسبیحات اربع. تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ چار تسبیح ہیں جن کو تسبیحات اربع کہا جاتا ہے. ان تسبیحات کو تین مرتبہ دہرانا ہوگا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تین مرتبہ اس تسبیح کو دہرایا جائے گا, اس کے بعد انسان رکوع میں جائے گا, رکوع سے سیدھا کھڑا ہوگا, اس سجدے میں جائے گا, دونوں سجدے کرے گا. اگر یہ نماز مغرب کی ہے تو یہیں پر تشہد پڑھ کے سلام پڑھ کے نماز تمام کر دے گا, اور اگر ظہر عصر یا عشاء ہے تو تشہد سلام کی یہاں ضرورت نہیں ہے, بلکہ سجدے کے بعد کھڑا ہو جائے گا اور چوتھی رکعت بھی پڑھے گا. چوتھی رکعت میں یہ دوسرا سجدہ تمام ہو جائے گا تو اس کے بعد تشہد پڑھے گا اور سلام پڑھ کے نماز تمام کر دے گا. اس ذیل میں یہ بات بھی خیال میں رہے کہ جس طرح دونوں سجدوں کے درمیان اٹھ کے سیدھا بیٹھنا اور بیٹھ کے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا یہ ضروری ہے, اسی طرح جب دوسرا سجدہ تمام ہو جائے تو اٹھنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اٹھ کے سیدھا بیٹھ جائے, اور اس کے بعد پھر بحول اللہ وقوتہ اقوم و اقود کہہ کر کھڑا ہو. اس کا لحاظ بھی انسان کے لیے اسی حد تک ضروری ہے. ایک آخری بات یہ رہ جاتی ہے کہ نمازوں میں نماز ظہر اور نماز عصر, یہ دو نمازیں ایسی ہیں شروع سے آخر تک یہ پوری آہستہ پڑھی جاتی ہیں, ان میں آواز بلند نہیں ہو سکتی نہ مردوں کے لیے اور نہ عورتوں کے لیے. اسی طرح نماز صبح ہے کہ وہ پوری نماز آواز بلند پڑھی جاتی ہے, یعنی اس میں الحمد اور قل ھو اللہ ناتینا جو سورہ پڑھا جائے گا اس کو آواز بلند پڑھا جائے گا. اس کے بعد جتنی نمازیں ہیں یعنی نماز مغرب اور نماز عشاء, ان دونوں نمازوں میں پہلی دو رکعتیں مردوں کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے اور آخر کی رکعتیں آہستہ پڑھی جائیں گی. عورتوں کو بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بھی اگر بلند آواز سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں, مگر شرط یہ کہ ان کی آواز نامحرم نہ سنے. اگر نامحرم سننے والا موجود ہے تو انہیں آہستہ پڑھنا چاہیے, مگر مرد کو بہرحال بلند آواز سے پڑھنا ہے, چاہے صبح کی نماز ہو یا مغرب کی ابتدائی دو رکعتیں اور عشاء کی شروع کی دو رکعتیں, انہیں بلند آواز سے پڑھنا ہوگا. بعض لوگ دوسرے لوگوں کو دیکھ کے شرم حیا کی بنا پر ان نمازوں کو آہستہ پڑھ لیتے ہیں, اس طرح نماز باطل اور بیکار ہو جاتی ہے. اگر انسان کو شرم حیا کا خیال کرنا ہے تو پہلے صحیح نماز سیکھ لے, اس کے بعد نماز شروع کرے تاکہ شرم آنے کا کوئی سوال ہی نہ پیدا ہو, ورنہ جو فریضہ ہے وہ اپنے مقام پر فریضہ رہے گا اور انسان کو اسی طرح نماز پڑھنا ہوگی جس طرح پروردگار نے اس سے مطالبہ کیا ہے. یہ مسئلہ ہے جس کو مسئلہ جہر و اخفات کہا جاتا ہے. اگر اتفاق سے خیال نہیں رہ گیا اور بھولے سے جس نماز کو آہستہ پڑھنا چاہیے اس کو بلند آواز سے پڑھ دیا, یا جس کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے اس کو آہستہ پڑھ دیا, اگر بھولے سے ایسا ہو گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, نماز صحیح رہے گی, نماز باطل نہیں ہوگی, مگر جان بوجھ کر ایسا کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے. صبح کی نماز, مغرب کی ابتدائی دو رکعتیں, عشاء کی ابتدائی دو رکعتیں, یہ بآواز بلند پڑھی جائیں گی, اور اس کے بعد ظہر عصر مکمل مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی آخری دو رکعتیں یہ آہستہ پڑھی جائیں گی. مگر ان تمام مقامات پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بلند یا آہستہ پڑھنے کا تعلق صرف حمد اور سورہ سے ہے. جن نمازوں کو بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے ان میں الحمد اور دوسرا سورہ اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہے. باقی پوری نماز بھی اگر آہستہ پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی صبح کی نماز پڑھ رہا ہے, اس نے سورہ حمد کو بلند آواز سے پڑھا کہ آواز اس کی نکل رہی, لوگ سن رہے ہیں. اس کے بعد انا تعالی یا قل اللہ جو بھی پڑھا اس کو بلند آواز سے پڑھا. اب اس کے بعد اگر وہ رکوع کا ذکر آہستہ کرتا ہے کہ کوئی نہیں سنتا, سجدے کا ذکر آہستہ کرتا ہے کہ کوئی نہیں سنتا, قنوت آہستہ پڑھتا ہے, تشہد آہستہ پڑھتا ہے, سلام آہستہ پڑھتا ہے, تو اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس لیے بلند آواز سے پڑھنے کا مطلب صرف حمد اور سورہ کا پڑھنا ہے. یہی حال مغرب کی نماز کا ہے اور یہی حال عشاء کی نماز کا. اسی طرح جن نمازوں کو آہستہ پڑھنا ہے ان میں بھی آہستہ پڑھنے کا تعلق حمد و سورہ سے ہے. کوئی آدمی زور عصر کی نماز پڑھ رہا ہے, اگر اس نے حمد اور سورہ آہستہ پڑھا کہ اس کو کوئی سن نہیں سکا, صبح جانتا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے, اس کا پروردگار جانتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ رہا ہے. اس کے بعد جتنے ذکر ہیں, جتنی دعائیں ہیں, اگر سب بلند آواز سے پڑھتا ہے, رکوع میں سبحان رب العظیم و بحمدہ بلند آواز سے, سجدے میں سبحان رب العلیٰ و بحمدہ بلند آواز سے, دعائے قنوت استغفر اللہ بحول اللہ تشہد السلام اگر سب بلند آواز سے پڑھتا ہے تو اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, نماز بالکل رہے گی اور صحیح رہے گی. یعنی یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بلند آواز سے یا آہستہ پڑھنے کا تعلق صرف الحمد اور سورہ سے ہے. کہ جہاں بلند آواز سے پڑھنا ہے وہاں ان دونوں کو بلند آواز سے پڑھے گا, چاہے پوری نماز آہستہ پڑھے, اور جہاں آہستہ پڑھنا ہے وہاں ان دونوں کو آہستہ پڑھے گا اور چاہے پوری نماز بلند آواز سے پڑھے گا. یہ سلسلہ تمام ہو جانے کے بعد جب نماز ختم ہو گئی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا, پھر اس کے بعد دو چیزیں اور گویا مستحبات میں ہیں. ایک چیز تین مرتبہ اللہ اکبر کہنا. یہ تین مرتبہ جب اللہ اکبر کہا جائے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرے, جسے تکبیر کہنے کی شان ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اور اس کے بعد صلوات پڑھ کے نماز تمام کر دے گا. ظاہر ہے کہ یہ اللہ اکبر یا یہ صلوات یہ نماز میں شامل نہیں ہے, یہ نماز سے باہر ہے, سلام پر نماز ختم ہو گئی ہے, مگر یہ نماز کے ساتھ ہیں. کہ ان کا کہنا مستحبات میں جس طریقے سے ان کے بعد تسبیح ہے جناب فاطمہ پڑھنا وہ بھی مستحبات میں, بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ نماز یہ تسبیح کے ساتھ پڑھی جائے وہ ایسی کئی نمازوں سے بہتر ہے جن کے بعد تسبیح نہ پڑھی جائے. زیادہ نماز کے ساتھ تسبیح پڑھنا ثواب ہے, نہیں پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں, اس کے بعد نماز تمام ہو جائے تو ہمارے یہاں زیارت پڑھنے کا بھی رواج ہے. ظاہر زیارت کا نماز سے کوئی تعلق نہیں, والا کہ کام ہے, لیکن اگر انسان پڑھے گا ثواب نہیں ملے گا, نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لہٰذا اگر کوئی آدمی نماز کے بعد زیارت نہیں پڑھتا ہے تو کسی مسلمان کو اس کو ٹوکنے کا حق نہیں ہے, اس لیے کہ ٹوکنے کا تعلق واجبات سے ہے. جو چیزیں واجبات میں نہیں ہیں اگر کوئی آدمی نہیں کرتا ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں مگر ٹوک نہیں سکتے ہیں, تاکہ اگر وہ عمل کرنا چاہے تو کر لے گا, ثواب کا حقدار ہوگا. نہیں کرنا چاہے گا تو یہ اس کے فرائض میں نہیں ہے, اس کو اختیار ہے. تو مختصر یہ کہ نماز کے تمام ہو جانے کے بعد یہ تین چیزیں عام طور سے رہتی ہیں, اللہ اکبر, صلوات, تسبیح جناب فاطمہ, اور اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جو عام طور سے پڑھی جاتی ہے, مگر اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے. اتنی باتیں اگر حاصل ہو جائیں تو گویا انسان کی نماز کامل, مکمل اور بہترین نماز ہو گئی. اس سلسلے میں ایک آخری بات جو قابل وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ نماز تمام کرنے کے بعد جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو جیسا کہ ابھی عرض کیا تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہے. یہ تکبیر کہنے کا ادب اور تکبیر کہنے کی شان ہے. بعض لوگ اس حقیقت کو نہیں پہچانتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو زانوؤں پر پیٹنا شروع کرتے ہیں, جس کو دیکھ کر دوسری قومیں اور دوسرے مسلمان اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ظاہر ہے کہ چونکہ عمل ہی جاہلانہ ہے, زیادہ اعتراض بھی ویسا ہی جاہلانہ ہوگا. اگر انسان اپنے عمل کو صحیح طریقے سے انجام دے تو دوسروں کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں مل سکتا. دین آل محمد میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو. اگر دین میں کوئی چیز قابل اعتراض ہوتی ہے تو وہ صرف اس بات کا نتیجہ ہے کہ اس پر عمل کرنے والے اس عمل کو حقیقت دین سے الگ کر دیتے ہیں اور ایسا بنا دیتے ہیں کہ عمل قابل اعتراض ہو جائے. ورنہ جس طریقے سے قرآن مجید کی آیات اللہ رب فی اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ویسے معصومین کا کردار، معصومین کے تعلیمات اور ان کے احکام جس میں کسی شک شبہ اور اعتراض اشکال کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اعمال کو اس طرح انجام دیں کہ دوسروں کو دین اہل بیت پر اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے اور ہماری جہالت، ہماری ناواقفیت، ہماری نالائقی ان کے دین کی بدنامی کا سبب نہ بن سکے. احکام شرعی کو دریافت کریں، مکمل نماز صحیح طریقے سے دریافت کریں اور اس کے بعد نماز ادا کریں تاکہ بقول امام جعفر صادق ان اعمال کو دیکھنے کے بعد دشمن کو بھی یہ اقرار کرنا پڑے کہ ہاں تذا ادب جعفر ابن محمد، یہ جعفر ابن محمد کا سکھایا وہ ادب ہے اور یہ ان کی بتائی ہوئی سیرت اور ان کی تعلیم ہے، یعنی عمل تمہارا ہوگا اور ہمارے واسطے نیک نامی کا باعث ہوگا. وہ طریقہ اختیار کرو کہ ہمارے واسطے وجہ عزت ہو، باعث ذلت نہ ہو. پروردگار جملہ مومنین کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں، جو اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے ذکر کے اعتبار سے، اپنے تلاوت کے اعتبار سے، اپنے قرآت کے اعتبار سے، اپنے رکوع و سجدے کے اعتبار سے کامل و مکمل ہو اور اپنے خلوص نیت کے اعتبار سے بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول. والحمد للہ رب العالمین. Thank you.